14 شعبان المکرم 1421 ہجری مطابق 10 نومبر سن 2020 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا اگر اس کو ابعث اللہ پڑھ دیا جائے تو معنی میں بڑا فرق ہو جائے ابعث اللہ با پر زبر اگر با پر سکون پڑھ دیا جائے تو میننگ کہاں سے کہاں ہو جائے بلاغت عربی ابعث اللہ رسولا انٹروگیٹیو سینٹینس یا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کے بھیجا کم ہے جب با پر زبر پڑھیں گے دس از پاسٹ ٹینس نیچرل وائز اور اگر پڑھ دیا جائے ابعث اللہ تو ابعث معنی ہوتا ہے اٹھانا ابعث اللہ بشر رسولا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کے اٹھایا بھیجنا اٹھانے پڑا توجہ شریفہ کیجیے
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
بات یاد رکھیں کچھ حضرات کے پڑھنے میں غلطی حرف علت واویلس لیٹر ان عربک واؤ الف اور یا ان تینوں کو اسٹریس کیا جائے گا اکول ون الف بیکاز یا اینڈ واؤ اینڈ الف دے آر اکول ٹو زبر ٹو سے ٹو پیش الف زبر آ اور الف کھڑا زبر الف زیر ای الف ای زیر ای الف پیش او الف واؤ الٹا پیش او پڑھیں گے لہذا بینی و بینکم جھٹکے مار کر نہیں بینی و بینکم کان بعبادہی خبیرم بصیرم بعبادہی خبیرم پڑھنا غلط ہو جائے گا بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما
اس کو وقف بالابدار کہتے ہیں کنورٹڈ اسٹاپ سائن وقف بالابدار جب الف کے اوپر دو زبر ہو وہاں اسٹاپ کریں گے تو وہ دونوں زبر الف بن جاتا ہے الف خود تو سائلنٹ ہو جائے گا مگر وہ دونوں زبر الف بن جائیں گے ہاں کیا ہے وصما ایسے
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأن هم كفروا بآياتنا ذلك بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا
میں تو سمجھتا تھا میری سانس چھوٹی تھی میری سانس سے میری چھوٹی سانس والے تھے
عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم.
یہ سورہ بنی اسرائیل شریف کے آخری رکوع کا پہلا رکوع رہ گیا ہے. انشاءاللہ کمنگ فرائیڈے آپ سورہ بنی اسرائیل شریف کو مکمل کریں گے. اس کے بعد ایک لفظ اور آئے گا حدیث شریف کا, پھر تو حضرت بابر قاسم کی جا رہے ہیں. اچھا, تو اب خلاصہ کلام جو گزشتہ درس میں ہوا تھا اس کی بریفنگ, کہ قرآن مقدس نے گزشتہ باتوں میں ایک تو روح کے تعلق سے وضاحت کی تھی اور قرآن مقدس کے بارے میں بات چیت کی تھی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کسی بشر کا کلام ہے تو تم کو دعویٰ کیا جا رہا ہے, تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے, تحدی ہے یہ, سارے جناتوں انسان اکٹھا ہو کر کے بنا کر کے لے آؤ جس جیسا کچھ جیسا کہا تھا پوری تشریح میں. اس کے بعد ان کی ہٹ دھرمیوں کی ایک مثال بیان کی گئی تھی کہ تم کچھ بھی کر ڈالو مگر ہم ایمان نہیں لائیں سو کسی کے بعد. اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو کنڈیشنز رکھی تھیں, ذرا ملاحظہ فرمائیے, سات کنڈیشنز. ایک تو یہ کہ یہ محمد تم ابھی زمین سے فوراً چشمے اگا دو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ پتا چل جائے پجو وغیرہ میں لاب دیں گا چشمے اگا دو, یا یہ کہ ایسا کرو کہ کھجوروں انگوروں وغیرہ کا ایسا کوئی باغ ابھی ابھی بنا دو کہ جس میں نہریں بہ رہی. نمبر دو کر لو. اور پھر کیا کہا تھا کہ تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے, اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے, تو آسمان تم پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا, تم کو تباہ و برباد کر دے گا, تو گرا کے دکھا دو. تین, ایک چوتھی بات یہ کہی تھی کہ ایسا کرو کہ اللہ اور فرشتے ہمارے پاس ان کو ضامن بنا کر کے لے آؤ, وہ اس بات کی ضمانت کریں کہ ہاں یہ محمد اللہ کے رسول ہے, اس کا ایمان لائیں. نمبر پانچ, یہ ہمارے پھوس کے مکان, مٹی دیواروں کے مکان, گرتی پڑتی مٹی کے مکانات, اسے تم سنہرا کر دو, منجن کر دو, ڈیکوریٹڈ کر دو, بڑی بڑی بلڈنگیں بن جائیں میرے گھر, ایسا کر دو. نمبر چھ, اتنی ہی بات نہیں, او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک, تم آسمان پر بھی چلا جاؤ جب بھی ایمان نہیں لائے, لن نؤمن ہرگز ایمان نہیں لائے. اور نمبر سات یہ کہا تھا, حتی تنزل علینا کتابا نقرأ, کہ کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسا لیٹر منگوا کے دکھلا دو کہ اس میں اس بات کو مینشن کیا گیا ہو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے. یہ سات باتیں ان کی تھیں جسے قرآن مقدس میں لکھانا چاہیے ہر گھر میں. تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ہلکے پھلکے عقل والا آدمی ہو تو وہ سوچ سکتا ہے کہ آخر رسول کریم نے کیا کیوں نہیں اس کو
اگر ایسے ہی تھا.
لیکن اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے ایک جواب دیا کہ ان ساری باتوں کا صرف ایک چھوٹا سا جملہ ہے. کیا ہے؟ قل سبحان ربی، میرا رب پاک. یہ تمہارے مطالبات، تمہاری ڈیمانڈ کا رسپانسبل میں تھوڑی ہوں، اس لیے کہ میں اس لیے بنایا کہ یہی نہیں کہا کہ میں تم یہ سب کروں. جس چیز کے لیے میں بھیجا گیا ہوں وہ مطالبہ تم مجھ سے کرو. اب جس کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا اس کا مطالبہ تم کیوں کرتے ہو؟ میرا کام کار رسالت انجام دینا ہے، گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لگا دینا ہے، شرک کفر بت پرستی نفاق بدعات سجع و خبیثہ ان کی جڑیں اکھاڑ کے پھینکنا ہے، جنم جنم کی دشمنی کو دوستی میں بدل دینا ہے. جو لوگ گناہوں کی بنیاد پر رحمت الہی سے مایوس اور نا امید ہو گئے ہیں اور خودکشی کرنا چاہتے ہیں، سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں، انہیں میں اللہ کی رحمت کا پیغام سنانے کے لیے آیا. یہ سب کام میرے ذمہ ہے، نہ میرے ذمہ زمین سے چشمہ نکالنا ہے، نہ کھجور اور انگور کی باغ لگانا ہے، نہ آسمان سے عذاب اتارنا ہے، نہ اللہ کو اور فرشتوں کو ضامن بنا کے لانا ہے، نہ تمہارے مکانات کو امریکن بلڈنگ بنا دینا ہے، نہ تو اس بات پر کہ میں آسمان پر چڑھ کے جاؤں تمہارے لیے کوئی کتاب لے کر کے آؤں. یہ سب کوئی ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری یوں ہے. یہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. غور سے سنیں گے ذرا. اور اس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا. کیا بات ہے کہ لوگ ایمان لانے سے رک رہے ہیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی، مگر کسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ یہ اعتراض بہت بڑا ان کا، یہ سوال تھا ان کا. ان کا کہنا یہ تھا محمد ہمارے ہاں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، ہماری طرح سے وہ بھی آدمی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، وہ بھی شادی کیا انہوں نے، بچے ان کے ہاں پیدا ہو رہے ہیں، بزنس وہ کر رہے ہیں، ہمارے ہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جگتے ہیں، ہماری طرح ہو کر کے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا. ارے پیغمبر بنانا تھا اللہ کو تو کسی فرشتے کو اتارے ہوتا. یہ بہت بڑا اعتراض ان کا تھا. اور آٹھویں پارے میں اس کی پوری تشریح، بارہویں پارے پوری تشریح کر چکے ہیں، پوری تشریح کر چکے. یہ کفر کا مزاج ہی، کفر کا مزاج ہی ہے کہ پیغمبر کو بشریت کے روپ میں دیکھنے کے دیکھ کر کے انکار کرنے کا. آپ دیکھتے چلیں کس طرح ان لوگوں نے انکار کیا ہے. کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. ایک قوم تھی کفار و مشرکین کی پرانے زمانے کی، ان میں سے کچھ لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو کیا بنا دیا؟ منذر بنا دیا، ڈر سنانے والا ہی پیغمبر بنا دیا. یہ ایک اعتراض ان کا تھا. اور اے رسول آپ مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کی سچائی پیش کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ ارے ہمارے میں سے ایک آدمی ہم کو ڈر سنا رہا ہے. دوسری آئے ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبجنات فقالوا ابشر يهدون. یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو پیغمبران اعظام رسول لے کر کے آئے تو جب ان لوگوں نے ان آیتوں کو دیکھا تو کیا کہا؟ ابشر يهدون، ایک بشر ہم کو ہدایت کی بات کر رہا ہے.
تیسری آئے انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. بنی اسرائیلیوں نے, یہودیوں نے, بنی اسرائیلیوں نے, قبطیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو دیکھ کر کے کہا, ارے ہم اپنے ہی جیسے کسی بشر پر ایمان لائیں, قوم ہماری پوجا کرتی, ہماری ورشپ کرتی, ہم ایمان لائیں گے. اگلی آیت, ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. تم تو ہماری طرح بشر ہو, تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ماں باپ جن کی عبادتیں کرتے تھے ان سے ہم رک جائیں, تم روکنا چاہتے ہو, ہٹائی دیکھے کفر کی. فأتونا بسلطان مبین, اگر تم سچے ہو, تمہارے پاس کوئی سند ہے تو لے کر کے ذرا آؤ, تو دکھاؤ, تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بتوں ضرور ہے بشر ہو کر کے ہمارے درمیان پیغمبری کی بات کرتا ہے. یہ آیتیں ہم نے جو ریفرنس میں پیش کی ہیں قرآن مقدس کی ہیں, بحوالے تفسیر ابن کثیر, ہے نا. ان ساری آیات میں جس بات کو مینشن کیا گیا صرف یہی, بشر ہو کر کے پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے. قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا, کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا, مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ بشر ہی میں رسول ہونا چاہیے. اگلی آیت کریم آ رہی ہے, اس کی توضیح, بشر ہی میں رسول ہونا چاہیے, اس کو پڑھ لیجیے تاکہ توضیح آسان ہو جائے. تو جب آپ سے سوال کرتے ہیں رسول, اور جواب دیکھتے ہیں اللہ کا جواب کتنا پیارا جواب ہے, اور لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے ہوتے, چین سے اطمینان سے چلتے, تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ ہی بنا کے اتارتے. زمین میں اگر اس کے رنگ کم کر کے یا تو آپ کرتے ہو, جس سے اس کو نیچے اتار کے رکھو, اگر زمین میں بجائے انسانوں کے فرشتے بسے ہوتے تو فرشتہ کا رسول بنا کے بھیجتے ہو, لیکن زمین میں انسان بستا ہے, جب انسان بستا ہے تو انسانی کا تو رسول آنا چاہیے, لیکن فرشتے کا رسول آنا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں اشیاء کا محتاج ہے, کسی آئیڈیل کا محتاج ہے, کسی نمونے کا محتاج ہے. وہ کھانا کھائے تو کیسے کھائے, کتنا کھائے, سوئے تو کیسے سوئے, کہاں سوئے, شادی کرے تو کیسے کرے, جنسی خواہشات پوری کرے تو کس سے کرے, کیسے کرے, کب کرے, سوئے تو کب سوئے, جگے تو کب سوئے, پھر جگے, کھائے تو کیا کھائے, حرام کھائے, حلال کھائے. معاشرتی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کوآپریشن ہوتا ہے, فرشتہ اس کو تھوڑی پورا کر سکتا ہے, اس کو کون پورا کرے گا, انسان پورا کرے گا. انسانوں میں فرشتہ اتارا جائے, یہ اتنی بےوقوفی کی بات تم کر رہے ہو. ہاں اگر فرشتے زمین پر بستے تو فرشتوں کا رسول بنا کے اتار دیتے, انسان پر زمین پر انسان بس رہا, انسانوں کا رسول بنا کے بھیجا گیا. یہ جواب اوپر کے وہ سات اعتراض پڑ گئے, اور آٹھواں اعتراض جو سب سے بڑا ان کا چیلنج تھا, پیغمبر اور بشر ہو کر کے آئے, اتنا خوبصورت جواب دیا گیا ہے, اور آپ پولائٹلی جواب دیں گے. اگر زمین پر بشر نہیں انسان بسے تو انسانوں کا رسول بنا کے اتار دے. اسی لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ پیغمبر اپنے عمل کے ذریعہ, اپنے کردار کے ذریعہ وہ صالح پیغام لے کر کے جو آیا ہے, جس سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صلاح و فلاح کی طرف لے جانا ہے, ان کاموں کو خود کر کے لوگوں کو بتائے کہ تم کو ایسے کرنا ہے. اور اس سلسلے میں دوبارہ لمبی توڑی تقریر نہیں کرنی ہے, لیکن آپ سوچیں کہ سبحان اللہ, ہمارا پیغمبر, ہمارے پیغمبر نے ہم کو زندگی کے کون سے گوشے کو دچنا رکھا ہے جس کو نہیں کیا ہے. مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ کسی یہودی یا عیسائی نے کسی مسلمان کو شرم دلاتے ہوئے تانا مارا, تانا دیا, ارے تمہارا پیغمبر تو لوگوں کو لیٹرین اور باتھ روم کی طریقہ بتاتا ہے, کہ آپ برجستہ جواب دیا تھا. الحمدللہ ہمارا پیغمبر ہماری زندگی کی ہر گوشے کی باتیں بتاتا ہے. چپ کرا دیا ہے, بالکل چپ کرا دیا. ہمارا پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ خالی کچھ باتیں بتائے اور بقیہ نہ بتائے. وہ بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے معلومات وجود میں آنے والے ہیں وہ, اور یہ انسان اپنی زندگی میں چاہے وہ تنہائی کا ہو, شادی شدہ ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو, وہ کیسے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار سکتا ہے. اس لیے تو آئے گی. اب اندازہ لگائیے, کھانے کا طریقہ بتلانا کوئی ضروری تھوڑی ہے. ارے آدمی کو بھوک نہیں, کھانا کھائے گا کسی بھی طریقے سے کھانا کھا لے وہ, ہے نا. لیکن رسول کریم نے کھانے کا نہیں بتایا, کھانا ایسے کھاؤ دو پیروں پر بیٹھو یا ایک پیر بچھا کر کے دوسرا پیر کھڑا کر کے بیٹھو اور تین انگلیوں سے ملا کے کھانا کھاؤ. انگوٹھا, شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی جو بڑی انگلی, تین انگلی سے پانچوں انگلیاں مت اس میں ڈالا کرو. اس لیے کہ یہ گواروں کا طریقہ ہے, اجمینیوں گواروں کا طریقہ ہے. پیغمبر نے کھانا کھا کر کے بتایا ایسے. آج کس کی لقمہ چھوٹا اٹھے گا, چھوٹا روم میں جائے گا, آدمی اس کو چاہے گا, جب قاعدے سے چپائے گا, میدے میں جائے گا, میدے میں جو ہضم کی صلاحیت ہے وہ متاثر نہیں ہو پائے گی. اور جب دو زانوں بیٹھ کے کھائے گا تو پیٹ دبا ہوگا. فرمایا گیا کہ پیٹ کو دینے سے مان ڈالو, ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے کسی کو کھا لیا. کیوں؟ نورانی تو عرفان پیدا ہوگا. سارے بزرگ گزرے فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے کہ اندروں الطعام خالدار تا درا نور معرفت پینی. فرماتے کہ پیٹ میں تھوڑا تھوڑا سا خالی رکھو کھانے سے تاکہ اس میں اللہ کی معرفت کا نور دیکھ سکو. یہ صوفیہ کا طریقہ ہے کہ انہوں نے پیٹ کو تیز اس سے بتا دیا کھانے کا طریقہ, راستہ چلنے کا طریقہ. کوئی ضروری کی مطلب کہ کسی خاص جنگ سے چلا جائے. اور بھائی آدمی کو جانا ہے, جائے گا راستے پر چلا گیا, لیکن یہ پیغمبر نے طریقہ بتایا. تم چلو تو نگاہیں جھکا کے چلو, اس طرح چلو کہ جس طرح سے کسی اونچی زمین سے نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف جا, اور پنجوں کے بل چلنے کی کوشش کرو. یہ پیغمبر کا وطیرہ اور طریقہ ہے. نگاہیں ادھر ادھر بھٹکا کے مت چلا کرو. پیغمبر نے چلنے کا طریقہ بتایا, کیا ضروری یاد بھی چلے گا. ظاہر بات ہے اس کو مارکیٹ جانا ہے سامان لینے کے لیے, جائے گا بہرحال. لیکن رسول نے بتایا کیسے جائے گا, کیسے آئے گا, اس کو دیکھ. اگر رسول کریم کو بشر میں نہ بھیجا گیا ہوتا تو کیا انسان اللہ کے صالح احکام کو فرشتوں کے ذریعے پورا کر سکتا تھا؟ کبھی. فرشتہ نمبر ایک, پوری مخلوق دیکھا نہیں جا سکتا ہے. نمبر دو, گناہ اور نفس سے پاک. نمبر تین, اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتہ ہمیشہ اللہ کے انوار و تجلیات سے آسودہ ہوتا ہے. تو جب وہ نہ کھائے گا, نہ اس کو پیشاب پیمانا ہو, نہ وہ سوئے, نہ وہ جگے, نہ وہ اس دماغی زندگی گزارے, تو آدمی کیسے اس کو فالو کر سکتا ہے؟ بات آئیے میں عرض کر دوں, جنسی تسکین کے تعلق سے رسول کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. حدیث کون ہے؟ بڑے آوارہ ذہن کے لوگ, جو لوگ اپنی جنسی تسکین کے لیے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں, جانور ہیں. ہمارے پیغمبر نے ہم کو طریقہ بتا دیا, طریقہ بتایا ہے, اور صحابتوں کے وصول بتائے. بخاری کی حدیث پڑھو, جب تو اپنی شریک حیات کے پاس جاؤ سونے کے لیے تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ, اللہم جنبنی وجنب الشیطان ما رزقنا. تو محفوظ ہو گئے اب شیطان سے, اب محفوظ ہو گئے. تو اب تمہاری رات کی خلوتوں میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور کل تمہارے گھر میں جب کوئی کلی کھلے گی, کوئی پھول مسکرائے گا, تو شیطان کے قبضے میں نہیں ہوگا اور رحمان کے قبضے میں. یہ اصول بتایا ہمارے اصول
کیا
جنسی تسکین آدمی کسی بھی دورے پر کرتا ہے, لیکن نہیں جانوروں کا طریقہ نہیں بتایا اللہ کے رسول. تو یہ اعتراض کرنے والے مکہ کے مشرکوں, کافروں, یہودیوں, تم کو یہ منافقوں, تم یہ کہتے ہو کہ پیغمبر کو بشر بنا کے کیوں بھیجا گیا زمین پر, اگر فرشتہ ہوتا فرشتہ بنا کے بھیجا, رسول بنا کے بھیجا جاتا, اگر ہو تم بشر اسے تمہارے بھیجا گیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ انسانوں میں سے رسول کو بنا کے بھیجا. آپ لوگ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان عباد اللہ. تم فرماؤ اللہ کافی ہے بس ہے, گواہ میرے تمہارے, بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے. یعنی تم کو میرے کردار و عمل پر شبہ ہے کیا؟ میری سچائیوں پر شبہ ہے کیا؟ کفار مکہ کا حال جانتے کیا؟ زبان سے واللہ کچھ بھی کہتے رہے لیکن اندر سے حضور کی صداقت کے ہمیشہ قائل رہے. ابو جہل کی ایک بڑی سیکرٹ بات ہے تاریخ میں لکھی ہوئی ہے, ابو جہل کی سب سے بڑا دشمن تھا گریٹ اینمی آف اسلام. کیا ایک مرتبہ اس سے کسی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے محمد بن عبداللہ کے بارے میں, تم صحیح سی بولو, اس وقت کوئی ہے نہیں ہمارے پاس. اس نے کہا تمہیں بات پوچھے بتا ہی دے رہا ہوں, مجھے ان کے کسی قول و فعل سے کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ ہر بات بہت اچھی کہتے ہیں, سچے ہیں, امین ہیں, سب کچھ ہے, مگر صرف بات اتنی تھی کہ ہمارے جو معبودوں کو برا کہتے ہیں یہی ایک بات ان کی غلط ہے. تو کافر اور مشرک بھی رسول کی امانت و صداقت کو مانتے تھے لیکن زبانی کہنے پر مجبور تھے. ہوتا ہے کچھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت سارے ایسی باتوں کو دل سے کچھ اور جانتا ہے لیکن زبان سے کچھ جانتا اور انداز سے کہتا ہے. تو یہ آپ کو آپ کے فرائض منصبی منصب رسالت کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں, رسول ان سے کہہ دیجیے اب کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, میرے درمیان تمہارے درمیان میرا رب کافی گواہی ہے, میں تمہارے درمیان کیسا ہوں, میں نے کار نبوت کس طرح انجام دیا ہے, میں کیا کرتا ہوں, تم سب دیکھتے ہو. آج تک میری زندگی کے کسی بھی گوشے پر تمہیں اگلی رکھنے کا موقع نہیں ملا ہے کہ تم کوئی ایک جگہ کسی نقطہ برابر بھی میری حیات کے دامن کو داغدار کرنے کی داغدار ہوتے ہوئے بتاؤ, تم کو اس کا موقع نہیں ملا ہے. میرا رب خوب جانتا ہے, انہ کان عبادی خبیرا بصیرا, وہ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے, جانتا بھی ہے سب کچھ. تمہارے بڑا کہنے سے میری بڑائی متاثر نہیں ہو سکتی ہے اور تمہارے چھوٹا کہنے سے میری بڑائی متاثر نہیں ہو سکتی. میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں, تو میری رسالت کا انکار کرو جب بھی رسول ہو, اقرار کرو جب بھی رسول ہو, تم انکار کرو جب بھی رسول ہو اور اقرار کرو جب بھی رسول ہو. اللہ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الله اكبر. ومن يهد الله فهو المهتد, جسے اللہ ہدایت دے, جسے اللہ راہ دے وہی ہدایت یافتہ ہے, وہی راستے پر ہے, اور جو گمراہ کر دے فلن تجد لہ اولیاء من دونہ, تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے. اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے, اور جسے سے کوئی گمراہ سکتا ہے. نبی کریم کے خطبہ مسرونہ شریف سے یہ ہے کہ حضور ہر خطبے میں اس کو پڑھتے تھے. آپ پڑھیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی لہ. ترجمہ سنیں, ترجمہ سنیں, اس کا ترجمہ آپ لوگ سنا دو تاکہ اور لذت پڑ جائے خود پہ. الحمدللہ نحمدہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں, ہم اسی کی تعریف کر رہے ہیں. نحمدہ ونستعینہ, ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. ونستغفرہ, ہم اسی سے بخشش چاہتے ہیں. ونؤمن بہ, ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں. ونتوکل علیہ, ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ومن سجیات اعمالنا, اور اپنے برے عملوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. من یهدہ اللہ فلا مضل له, اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. ومن یضلله فلا هادی له, اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. یہ حضور ہر خطبے میں ہوتے تھے. تو یہ رسول بات کیا ہے, سلم نبی کریم کسی بھی آدمی کو لے لیجیے, میں آپس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے بہت سے دوست یہاں ہیں, جب کوئی بات باہر دیکھتے ہیں تو آ کر پھر کہتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ, حضرت یہ ہو گیا, موسم یہ ہو گیا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ برائی نہ ہونے پائے, ان کی خواہش ہی ہوتی وہ برائی نہ ہونے پائے. تو ان کو افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے کہ حضرت یہ ہو گیا ہے, برائی یہ ہو گیا. ہم تو چھوٹے موٹے مبلغ ہیں, بہت چھوٹا قد ہے, چھوٹا سا تھوڑا سا ہی ہے. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ کوئی برائی نہ ہونے پائے, اور پیغمبر جو سچ چشمہ ہدایت ہو وہ کبھی یہ چاہ سکتا کہ برائی ہو. پیغمبر سچ چشمہ ہدایت ہے جو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہی گیا ہے. تو حضور جب کسی برائی کو دیکھتے تھے نا تو بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا, بہت پریشان ہوتے. حضور کی خواہش ہے نہیں حریصن علیکم, حریصن علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم. حضور اس قدر خواہش مند ہے, اس قدر خواہش مند ہے کہ روح یہ زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہ جائے, کوئی مشرک باقی نہ رہ جائے, ہر فرد مسلمان ہو جائے, اس قدر حضور خواہش مند ہے. حضور تبلیغ فرماتے تھے, لوگوں کو دعوت دیتے تھے, دین کی طرف بلاتے تھے. جب کوئی ایمان نہیں لاتا تو حضور کے قلب اظہر کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے نا. تو اس کا سلوشن ہی آئے دیکھ. ہدایت دو طریقے کی ہوتی ہے, اس سے پہلے بات ہو چکی ہے, آج پھر اس کو دوہرا دے رہا ہوں. گاہے گاہے بات نہ ہدایت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہے اس کو کہتے ہیں اراءت الطریق, راستہ دکھانا, اور ایک ہے اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب, من تک پہنچا دینا, مقصد تک, مطلوب تک پہنچا دینا. یہ رسول ہدایت کے جو دونوں معنی ہیں ان دونوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک معنی خاص ذات باری کے لیے ہے, اور ایک معنی خاص پیغمبر اور پیغمبر کے نقش قدم پر عمل کرنے والوں کے لیے, مطلوب کے لیے ہے. ایصال الی المطلوب, منزل تک پہنچانا, یہ خاص اللہ کی ذات کرم پر موجود ہے, وہ جسے چاہے منزل تک پہنچا دے. رہ گئی بات راستہ دکھانے کی, تو یہ پیغمبر راستہ دکھانا, آپ راستہ دکھانا, اور دونوں گمراہ ہو چکے ہیں. اگر رب کریم ان کی گرفت فرمانا چاہے جو یہ زمین پر, تو کسی ایسے شخص کو نہیں پاؤ گے جو اللہ کے مقابل کھڑا ہو کر کے اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے, نہیں پاؤ گے, ہے نا. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں.
ایک شبہ یہاں ہے, شبہ یہ ہے کچھ حضرات لفظوں سے بڑے غلط معنی نکال دیتے ہیں. دیکھیے آنے فلن تجد لہم, لہم کیا ہے؟ اولیاء. کیا ہے ہو گئے؟ اولیاء. ترجمہ اس کا کوئی کر کے گمراہ کر سکتا ہے. تم ہرگز کسی اولیاء کو نہیں پا سکتے ہو اللہ کے علاوہ یہ بچا سکے کر سکتا ہے ترجمہ اولیاء. تو اولیاء کاملین کسی حیثیت کے مالک نہ ہوئی. بھائی میرے یہاں پہ یہ بحث ہی نہیں چل رہی, یہ بحث ہی نہیں چل رہی. یہ بات چل رہی ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے ایمان اس کی قسمت میں نصیب نہ ہو تو یہ کفار و مشرکین جو اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اگر اللہ ان گمراہ ان کفار و مشرکین لوگوں کی گرفت کرنا چاہے عذاب دینا چاہے تو کیا یہ دیوی دیوتا ان کو بچا سکتے ہیں؟ یہ لات ابل منات عزا یبوس یعوق نصر وغیرہ بچا سکتے ہیں؟ یہ بت سب بچا سکتے کس کے لیے؟ یہ کافروں کے لیے حکم دیا جائے. کس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے؟ بات کافروں کی ہو رہی, بات مومنوں کی نہیں ہو رہی. ہاں مومن گمراہ ہوتا ہی نہیں, مومن گناہگار ہوتا ہے. مومن گمراہ نہیں ہوتا, مومن گنہگار ہوتا ہے. ہاں اگر مومن کوئی گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء بھیجے ہیں جو ان کے ذریعہ ہے, اس کے گناہ معاف کرائے جا سکتے. حدیث قدسی میں اس میں وضاحت فرما دی گئی ہے جب میرا ولی بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو رد نہیں کرتا, کبھی نہیں رد کرتا. اللہ کے اولیاء مومن گنہگار بندوں کے لیے ضرور سفارسی ہے, اس میں کوئی شفارسی. یہ بات چل رہی ہے بالکل ماحول یہاں پہ کفار و مشرکین کا ہے. اور پھر کیا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ, اور پھر ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے. کیسے؟ عمیا, امین ان کی جمع ہے, اندھا, بکما, گوگا, وصمبا, بہرا. کفار و مشرکین ہم ان کو اس بری طرح سے ذلیل بنا کر کے ذلت کے ساتھ اٹھائیں گے, اس کا کوئی حدیث نہیں. اور اتنا ہی نہیں, مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ کیا بنائیں گے؟ جہنم. کلما خبت زدنا خبت, خبجن معنی ہوتا ہے ہلکا ہونا, چھپنے کے معنی میں, کہ جب جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونی ہوتی محسوس ہوگی, کم ہوتی محسوس ہوگی, اس کے شعلے اس کی گرمیاں کم ہوتی محسوس ہوں گی, زدنا ہم سعیرا, تو ہم اسے اور بھڑکا. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ صاف صاف کفار و مشرکین کے لیے ہے. اس پوری آیت کریمہ میں کہیں بھی کسی مسلمان کا ذکر نہیں ہے, کسی مسلمان, صرف کفار مشرکین کی بات کی جا رہی ہے. اچھا صاحب, فنحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما, اور ہم انہیں آرائے ترجمہ فرما سیدھی آر باتیں, اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے. جس کے بل منہ کے بل اٹھائیں گے, اندھے اور گونگے اور بہرے. جو دنیا میں جس حال میں تھا قیامت کو اسی ہی پیش ہوگا, ان کو آخر اندھا گونگا بہرا کیوں کھایا جائے گا؟ اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے حق بات کو دیکھنے سے آنکھیں بند رکھی, اندھے ہیں وہ, زیادہ اندھے کھائے جائے گا. ان لوگوں نے حق بات سننے سے اپنے کانوں کو بند رکھا, بہرے ہیں, اس لیے اب بہرے اٹھائے جائے گا. اور ان لوگوں نے حق بات کہنے اور قبول کرنے سے اپنی زبان کو بند رکھا, لہذا منہ بھی اٹھائے جائے. دنیا میں جیسا کیا تھا آخرت کو ویسا کھڑے ہوئے ہو. اسی لیے سری عالم فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر رمانیں گے قیامت میں اگر مان لیا. جو کچھ کرنا یہاں کرو, حق قبول کرو, حق سمجھو, حق بولو, یہ تین باتیں.
آیت کریمہ میں ایک بات جان فرمائی جا رہی ہے کہ ہم ان کو ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے یعنی چلائیں گے کہتے ہیں کیسے چلائیں گے اسی کو چلتے دیکھا کوئی چلے کو
حشر کے میدان میں اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے. آئیے ذرا حدیث دو ایک سنیں. اللہ اکبر.
حدث اسماعیل بن عبید قال سمعت انس بن مالک یقول قیل یا رسول اللہ کیف یحشر الناس علی وجوہہم قال الذی امشاہم علی ایمش قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم.
حضرت اسماعیل روایت کرتے ہیں تن نفیر سے, انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس ابن مالک کو فرماتے ہوئے سنا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھا گیا اس آیت کریمہ کے لفظ, یا رسول اللہ حشر میں لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلائے جائیں, کیسے چلیں گے؟ کیا جواب عظیم ہے, کیا جواب ہے؟
الذي يمشاهم على ارجلهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم. جو انسان کو زمین پر پیر سے چلانے پر قادر ہے,
وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کو چہرے کے بل چلائے. بھائی زبان بولنے کے لیے بنائی گئی ہے نا, اس میں اس گوشت کے حصے میں بولنے کی قوت کس نے رکھی ہے؟
اللہ نے.
اگر چاہے تو کان بولنے لگے زبان سننے لگا
کر سکتا ہے,
اگر چاہے تو سوگنے کی خوشبو کا جو مادہ ناک میں رکھا گیا ہے وہ آنکھ سے ہو جائے اور آنے کا کام کرنے لگے. یا عقیدے کا مسئلہ جان کر رہا ہوں, قادر مطلق ہے مگر ایسا کرتا نہیں ہے, ایسا کرتا نہیں, قادر ہے مگر کرتا نہیں. دوسری حدیث ہے
اللہ
اور ذرا سنیں.
قال الامام احمد
ايضا
حدثنا الوليد, لمبی حدیث ذرا پڑھوں گا تھوڑا سا, حدثنا الوليد بن جميع الرشي حدثنا ابو الطفيل عامر بن واصله الفزيف بن قصيف قال قام ابو ذر فقال يا بني غفا قولوا ولا تحدثوا فان الصادق المصدوق حدث لي ان الناس يحشرون على ذي افواج فوج راكبين طاعمين كاسين وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم هذان قد عرفناهم عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال يلقي الله عز وجل الآفة على الظهر حتى لا يبقى زهر حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشعر ذات القطب فلا يقدر على النساء.
ترجمہ, یہ حدیث امام محمد امام حضرت احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند امام احمد میں نقل فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ ولید ابن جمیع قرشی نے ہم سے حدیث بیان کی اور ان کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو طفیل عامر بن واصلہ نے روایت کرتے حذیفہ بن وسعت سے حدیث بیان کی ہے کہ ایک روح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑیں گے اور اپنے قبیلے ان کے قبیلے کا نام بری غفار ہے یا غفار ہے. فرمایا اے قبیلے بنی غفار کے لوگوں بولو لیکن قسمیں نہ کھایا, قسم کھانا بہت بری بات ہے.
قولو ولا تحلفو, بولو کلام تو کرو مگر قسمیں زیادہ نہ کھاؤ,
اس لیے کہ میں نے صادق و مصدوق, یہ حضور کی صفت دونوں ہے, یہ حضور کی صفت ہے, حضور صادق و مصدوق, صادق و مصدوق سچ بولنے والا اور سچائی تصدیق کیا گیا, دونوں ترجمہ ہے. تو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے حدثنی, حضور نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ان الناس یحشرون علی ثلاثۃ افواج, لوگ تین فوج تین ٹکڑیوں میں بنا کر کے حشر کے دن لائے جائیں گے.
ایک قوموں ہوگی, ایک فوج ہوگی کہ راکبینا طاعمینا کاسینا,
وہ سوار ہوں گے, کھانے پینے والے ہوں گے, اوڑھنے پہننے والے ہوں گے, یعنی فارغ البال, اطمینان و سکون والے. دوسری فوج ہوگی کہ وہ چلے گی اور دوڑے, اور تیسری ہوگی کہ جنہیں فرشتے ان کے چہروں کے پل گھسیٹ رہے ہوں گے اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. یہ ہو گئے, ایک وہ کہ جو سوار کھانے پینے آرام و اطمینان سے رہنے والے, دوسرے بولو کہ جو پیدل چلیں گے اور دوڑیں گے, اور تیسرے بولو کہ جن کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوں گے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا, دو کو تو ہم نے جان لیا, جن کو نہیں ملے جایا جائے گا وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے, اور جو لوگ اطمینان و سکون والے ہیں وہ نیک بندے ہیں, ان کو پہچاننے میں کیا لگا ہوا ہے؟ ان دونوں کو تو ہم نے پہچان لیا, لیکن وہ پیدل چلنے والے جو دوڑیں گے چلائے جائے گا جن کو, وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا, یلقی اللہ عز و جل العافۃ علی الظہر, کہ رب کریم ان کی سواریوں پر یا ان کے پیٹھوں پر ایسی آفت اتارے گا کہ کوئی سواری, کوئی بھی شخص کی سواری باقی نہیں رہے گی, اور ہر درجہ عذاب وہ محسوس کرے گا, یہاں تک کہ آدمی چاہے گا کہ دنیا میں جو اس کا بڑا خوبصورت سا باغ تھا, جس کو بہت پسند کرتا تھا, وہ اس اترنے والے عذاب کے بدلے میں دے کر کے آئی حاصل کرے مگر حاصل نہیں کر سکے. یہ وہ گروہ ہے جو چلے گا اور دوڑے گا. اللہ, آپ تو فیصلہ کر لیجیے کہ پہلا گروہ تو وہ ان نیک بندوں کا ہے کہ جو درجہ نیک ہے, اور تیسرا گروہ ان کفار و مشرکین کا ہے جن کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن بیچ میں نے گروہ میں کہیں ایسا تو نہیں ہم لوگ سوچے گا. وہاں اللہ بچائے اپنے حبیب کے سب کو, تو بہت ہی خوفناک گھڑی اس وقت ہوگی. آدمی احساس لے کر سکتا ہے, کل لبا خبر دلنا مستعیرہ, جب اس کے شولے ہلکے ہونے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم سے ذالک جزاؤہم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. تو ان کی سزا ان کا بدلہ ہے. اس پر تو انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور بولے, کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے پر اٹھائے جائیں گے؟ ان کا اعتراض یہ بھی تھا, پاس بعد الموت جس کو کہتے ہیں, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. والفاس کے بعد الموت نہیں پڑتے مان میں, ایمان مجمل جاؤ فصل میں, پاس الموت, ریزنگ آفٹر ڈیتھ, موت کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا انکار تھا. وہ کہتے تھے نہیں, جب آدمی سڑ گل گیا تو پھر اب کیا ہے؟ نہیں, وہ کیا نام اس کا, ولی دے دے وہ گیلا, ایک ہڈی سڑی لے کر کے ایک دم سڑ گئی تھی, ایسے سے ایسے سے ناخون سے اس کو پریتتا ہوا ایسا, اور بڑے ہی غصے اور جذبات میں کہتا ہے, اے محمد کیا تم کہتے ہو کہ تمہارا رب اس کو بھی زندہ کر دے گا؟ پورے طرح سے حضور نے فرمایا, میرا رب اس کو بھی زندہ کر دے گا, ہے نا؟ اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا, تو کیا سچ مچ ہم نئے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ یہ اعتراض. تو پھر رب کریم نے کیا مثال دی کہ رسول آپ یہ مثال دے کر کے سمجھا دیجیے, آپ اعلیٰ کر ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا. اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے, ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے, اور اس کے لیے ایک میعاد سے رکھی ہے جسے کچھ والے تو ساری نہیں مانتے, ناشکری کی. کیا ان کو سوال, ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم مر گئے, ہڈی سڑ گئی گل گئی, اس میں اعضا بکھر گئے, تو کیا دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس قدر تفصیلانہ انداز بیچاری کے ساتھ ہے, زمین اور آسمان اور یہ کائنات جس نے بنایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو اسی شیپ میں
اسی ہاتھ پیر میں اسی جسم کے ڈھانچے میں تم کو دوبارہ کرنا ہے، میں تمہوں میں دلی فرمایا گیا اس پر قادر ہے کہ تم کو بالکل ایسے ہی بڑا کر پیدا کر دے، یہی پیدا کرے گا. ایسا نہیں کہ ہمارے چہروں کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی، نہیں، بالکل ایسے ہم ہیں، ایسے ہی پیدا ہوں، ایسے اٹھائے جائیں گے. کوئی انسان نہیں بولا اور ایک دلیل اور، یہ دلیل ہوگی. اب اس ایک سوال کی کتنے، ایک سوال کے کتنے جواب کتنے دلیلوں کے ساتھ، اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وجعل لهم اجلا، کہ اس نے ایک خاص ٹائم بہت کر رکھا ہے کہ آدمی اتنی ہی آدمی کا کہ کائنات کی ہر چیز ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کوئی چیز بنائی جاتی ہے پرانی ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اگتا ہے تنا بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے ڈوب کر کے ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے. تو جو رب کریم اتنا قادر ہے کہ ابھرتی ہوئی چیز کو ایک مخصوص مدت تک لے جانے کے بعد پھر اس کو زبان پوزی کر دیتا ہے، سنا کر دیتا ہے، جب بھی وہ قادر ہے تو دوبارہ اٹھا سکتا ہے. فرمایا گیا ہے بعض حضرات اس لیے سیاح کو بہت پیاری بات فرمائی ہے کہ فرمایا کہ رب کریم پر یہ بات آسان ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کرے، اس بنیاد پر کہ اس نے تو آسمان اور زمین کو بنایا، اس کا کوئی مادہ ہی نہیں تھا. ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس سلسلے میں جو ہے فقہائے کرام، فقہائے قدیم، قدمائے فقہا جو ان کا ایک قول ہے اس سلسلے میں، ان کا کہنا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے پٹھے ہیں کہ جو بتاری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ نہ وہ سڑتے ہیں، نہ گلتے ہیں، نہ جلتے ہیں. ان کو جلایا جائے تو جلیں گے نہیں، مٹی میں سڑیں گے نہیں، گلیں گے نہیں. قیامت کے دن انہی پٹھوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت گوشت کریں گے اور ہڈیاں پیدا کریں گے اور آدمی پھر اپنے شیر میں آ جائے گا. اس آیت اس مفہوم کو لے کر کے اتنے اور انداز میں رب کریم نے فرمایا ہے خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا یہ انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے. پانی کے قطرے سے انسان پیدا ہوگا، کیا لگا ہوگا، مادہ تو ہے اس کا، لیکن اسے زمین آسمان کے بغیر مادہ کے پیدا کیا ہے. کوئی ایٹم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سائنس کی تحقیق تو یہاں تک پہنچتی رہی کہ کوئی ایٹم تھا، پھر وہ پھٹا، اس سے گیس پیدا ہوئی اور گوشت گیس کے اندر کچھ سخت قسم کا مادہ جم گیا، زمین ہوئی، اور کچھ دوسرا ہوا وہ آسمان کی طرف بڑھ گیا، کچھ اور اس کے اندر گیس پیدا ہوئی جو ملی، تو اس کے بعد جو پانی بنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو جدید سائنس کی تحقیق ہے. اگر کوئی مادہ تسلیم تو کرتے ہیں، بولو رب کریم بے مادے کی کائنات کی تخلیق فرمانے پر قادر ہے. تمہارا تو مادہ ہے میاں، ماں اور باپ میں رشتے سڑتا ہے، دوسرا جانا دانا جنم لیتا ہے، وہ تو قادر اس بات پر. اس لیے اللہ خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ مشکل ہے. تو تم کو پیدا کرنے میں کیا نقص، کیا اس کو عز لائق ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ دوبارہ زندگی دینے پر عاجز ہے؟ وہ آج نہیں دیکھا ہوں بلا خلاق العلیم، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم جیسے انسانوں جیسا پھر دوبارہ پیدا کر سکے؟ بلا وہ خلاق العلیم، ہاں ہاں وہ خلاق ہے، وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے تاریخ میں اس کے پیدا کرنے میں تو وہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
ذرا بھی اللہ تعالیٰ نے ذرا بھی اگر وہ مشرکین مکہ اپنی عقلوں کو استعمال کرتے تو بہت جلد ایمان لے آتے. پورا
تو ظالم نہیں مانتے, ناشکری کی ہوئی ہے, کفور ہے. بولو
لو انتم تملکون حرائنا رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وقال لسان قطوع.
تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اسے بھی روک رکھتے جس در سے خرچ نہ ہو جائیں اور آدمی بڑا کنجوس ہے نا, آدمی بڑا کنجوس.
تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک سکتے روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور آدمی بڑا کنجوس ہے.
ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے ممکن ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر پیدا کرو کہ یہ بات سمجھ آ رہی کس کا تعلق کیا ہے, مطلب کیا ہے. یہ اصل میں دراصل ایک تمثیلانہ پہلو ہے انسان کو سمجھانے کے لیے. انسان کسی بھی مسئلے میں زیادہ تر اپنے اوپر کسی چیز کو ڈیپینڈ کرتے ہوئے سمجھتا ہے. یہ انسان کی تو سرشت ہو سکتی ہے جو اس کے پاس بہت کچھ ہو تو بہت ہونے کے بعد وہ کنجوس بن جائے. یہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس زیادہ دولت آتی تو پھر زیادہ ہمس پرست ہو جاتا ہے, اس کے اندر کنجوسی اور بخل کا مادہ زیادہ جنم لیتا ہے. یہ مشرکین مکہ یہ طرح ولید ابن مغیرہ وغیرہ جیسے لوگوں کی طرف خطاب ہے. سنی یہاں پہ ولید ابن مغیرہ مکہ مکرمہ کا سب سے دھنی آدمی تھا. وہ دھنی مینس ریچسٹ رچ مین, بہت لارج فیملی اس کی تھی, مگر اتنا کنجوس تھا وہ, اتنا مکھی چوس تھا وہ کہ وہ ایک دانا بھی کسی کو دینا گوارا نہیں کرنا, اتنا بڑا بخیل تھا اس انوائرمنٹ میں. تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس دولت آ گئی یا آدمی کی سرشت یہ کہ اس کے پاس دولت آ گئی تو کچھ خرچ کرنے کے لیے وہ ہاتھ کھینچتا ہے, وہ بخیل ہے. رب کریم غنی یہ مطلق ہے, وہ اپنی فنا شدہ مخلوق کو دوبارہ کا پیدا کرنے پر وقت نہیں فرمائے گا. ایسا نہیں حضرت آدم سے لے کر کے تم جو لوگ زمین کا لقمہ بن چکے ہیں کہ ان کا نشان تک زمین پر باقی نہیں رہ گیا, وجود تک باقی نہیں رہ گیا ہے, دوبارہ نہیں پیدا کرے گا بخیل نہیں. وہ غنی مطلق ہے, وہ قادر مطلق, دوبارہ پیدا کرے گا وہ, اس لیے پیدا کرے گا تاکہ جزا و سزا کے تعاقب ہو, اچھائیوں اور برائیوں کا اظہار ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کریم کی ربوبیت مطلقہ, اس کی حاکمیت اعلی کا کلیتن اظہار کیا جا سکے, ہے نا. قرآن پاک کی آیت کریمہ جگہ جگہ ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, جس دن سارے حدیث پاک کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ اکاسرا, اکاسرا یہ قیصر کی جمع ہے, قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا, اور اکاسرا کسرا کے بادشاہ کہا جاتا تھا. تو بے بھی کسرا اور قیصر کے لوگ بڑے بڑے لوگ اس دن جب اٹھائے جائیں گے عشر کے دن, تو رب کریم فرمائے گا جبریل ان سے پوچھو یہ فرعون, یہ نمرود, یہ قیصر و کسرا, یہ حامان و شداد, ان سے پوچھو کہ ان کی بادشاہت کہاں گئی. کوئی جواب, کوئی جواب نہیں, کوئی آواز نہیں جائے. غالباً تین مرتبہ جبریل امی آواز لگائے گی یہاں سے اسرافیل, جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو عرض کریں گے رب کریم وہ فنا ہو چکے, ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں. پھر رب کریم ارشاد فرمائے گا لے ہمارے ملک الیوم, آج کیا ملک ہے, کس کی حکومت ہے, پھر کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر کہے گا خود ہی اپنے بارے میں رب کریم ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار, غالب غلبہ والا
واحد مطلق اللہ کی محتاج تصور کسی کے وہ دل ہے تمہاری طرح سے نہیں کہ وہ دخل کر جائے کہ تمہارے پاس جب زیادہ ہوتا تو اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہو نہیں رب کریم اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہر انداز میں اس بات پر قادر ہے کہ وہ سنا شدہ مخلوق کو دوبارہ واپس کرے ویسے ایک غیر متعلق ابن کثیر نے بیان فرمایا ہے کہ حدیث پاک ہے کہ جن رات کا خرچ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں لاتا ابتدا سے اب تک کے خرچ نے بھی اس کے سارے میں کوئی بھی نہیں کی اس سے اس کی کنیت مطلق وہ کان انسان وہ ادھورا انسان بڑا کنجوس ہے بڑا فقیر ہے اچھا مال وہی ہے کہ اللہ اسے دے تو اللہ کے راستے میں خرچ سب سے بہتر مال وہ ہے اور سب سے خراب مال وہ ہے کہ اللہ نے اسے دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ یہ تھی آیت نمبر 100 تک اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعے کے دن سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء شریف کی تکمیل ہو جائے گی اللهم صل علی سجدنا وشفیعنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم واجب اصحاب بارک وسلم صلاة وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ رب کریم ارحم الراحمین قرآن مقدس کی تفسیر اور اس کی تعبیرات میں ترجمے میں اگر کوئی غلطی کوئی قصور ہوا اسے معاف فرما اور رب کریم جو کچھ بیان کیا گیا اسے قبول فرما مولا تعالیٰ قرآن مقدس کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو مبشرات ہیں انہیں ہمیں عطا فرما دے اور جو منذرات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین حبیب نبی نبی کریم دعائے غیوب محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو عطا فرما مولا تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کے بدنما داغ کو اپنے محبوب کی رضائے کرامت میں رضائے رحمت میں چھپا دے اور حشر میں ہمیں رسوائیوں سے بچا دے ہماری کمورا قرآن پاک کو دنیا کی ہر زندگی کی ہر منزل پر قبر کی ہر منزل پر حشر کی ہر منزل پر ہمارے لیے غمگسار ہم نوا امید و معاون حامی و ناصر شافع و مشفع بنا دے اس کی برکات اور سعادات سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھرپور سعادت فرما اور قرآن قدوس اس کی برکتوں سے ہم سب کی بخشش فرما دے وصلی اللہ تعالی على خير خلقه ونور عرشه سجدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.